بسم الله الرحمن الرحيم. آداب المعاشرة. Etiquettes of social life. The etiquettes of the host. Do not go out of your way in acquiring things for the guest. Whatever is easily available, make do with them. Do not go out of your way in acquiring things for the guest, meaning put yourself into undue hardship. While Sharia does say make a bit of effort, when the guest first comes, it also says don't go out of your way, that you don't have sufficient finances or you take on undue hardship. Whatever good things are easily available, make do with them. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the tawfiq to practice. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. يه سورة الزمر کی چند آیتیں ہیں اور سورة الزمر کی ابتدا میں توحید اور اخلاص پر زور دیا گیا اور پھر اس کے بعد توحید اور اخلاص کے کچھ دلائل بیان فرمائے جس میں خود انسان کی ذات تھا پھر آسمان و زمین رات دن کا آنا جانا یہ سب دلائل جو نظر آتے ہیں یہ سب دلائل بیان فرمائے اور پھر بیچ میں ایک مضمون آ گیا شکر کا وغیرہ اب واپس توحید اور اخلاص کے دلائل پر آ رہے ہیں اور آگے توحید کی ایک دوسری دلیل بیان کی جا رہی ہے اور وہ دلیل ہے انسان کی فطرت کہ انسان کی فطرت میں توحید اور اخلاص ہے ان کا انسان کی فطرت میں اول یہ ماننا ہے کہ خدا ہے پہلی بات یہ اور دوسری انسان کی فطرت میں یہ بھی ہے کہ ایک ہی خدا ہے اور تیسری انسان کی فطرت میں یہ بھی ہے کہ یہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے حتیٰ کہ باقی سب اسباب عدم ہے نہیں ہے یا تھے ہی یا تو تھے ہی نہیں شروع میں یا تھے لیکن استعمال کیے لیکن کچھ نہیں ہوا پھر بھی خدا کر سکتا ہے یہ سب انسان کی فطرت میں ہے اور یہی سب تو توحید اور اخلاص کی بنیاد ہے ظاہر ہے کہ جب فطرت میں کہ خدا ہے اور خدا ایک ہے تو یہ تو اس کو مانے گا تو توحید اور جب فطرت میں کہ یہی خدا سب کچھ کر سکتا ہے اور پورا طاقتور ہے تو سب سے زیادہ اس کو راضی کرنے کی فکر میں لگے گا اسباب جمع بھی کرے گا تو اس کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے حدود میں رہ کر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں بیان فرمائے کہ یہ ہر انسان کی فطرت میں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ فطرت پر کبھی پردہ لگ جاتا ہے, فطرت پر کبھی پردہ لگ جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فطرت کے کیا مطلب, یہ اس کے نیچر میں, اس کے انسٹنکٹ میں, یہ کہو جو بھی لفظ کہنا, یہ اللہ کو ماننا ہے اور ایک اللہ کو ماننا ہے. یہاں تک کہ اگر آپ انسان کو کوئی ایسے ماحول میں رکھے جہاں کوئی اور چیز نہ کوئی انسان نہ کچھ اور اس کو متاثر کرے گا, تو خود بخود وہ توحید تک پہنچ جائے گا. لیکن ظاہر ہے دنیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے, دنیا میں لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر ماں باپ اور دوسرے لوگ جو اس انسان کی سوچ کو متاثر کرتے ہیں. تو اسی لیے پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے والدین یہودانہ او نصرانہ, اس کے والدین اس کو یہودیت, نصرانیت یا کوئی دوسرا مذہب یا لا مذہبیت, ایتھیزم کی طرف لے جائیں گے. ورنہ فطرت تو یہی ہے. جب فطرت یہی ہے تو نمبر ایک, اگر وہ حق طلب کرنے کی کوشش کرے گا تو ضرور وہاں پہنچ سکے گا, اسی کہ فطرت میں ہے. اور دوسرا, فطرت جو ہے کبھی نہ کبھی نظر آ جاتی ہے, فطرت کبھی نہ کبھی نظر آ جاتی ہے. اس پر ایک مثال یاد آیا جو علماء نے لکھا ہے کہ وہ پوپٹ بھارت جو ہے, بھارت کی فطرت نہ انگریزی نہ عربی نہ گجراتی بولنا ہے. بھارت کی فطری آواز ہوتی ہے چو چو چی چی جو بھی وہ کرتا ہے. اب انسان اس کو چونکہ بھارت کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ کچھ نہ کچھ نقل کر کے سیکھ لیتا ہے, تو انگریزی بھی سیکھ جائے گا, عربی بھی سیکھ جائے گا, السلام علیکم, وعلیکم السلام, جزاک اللہ خیر, جو کچھ سکھانا وہ سیکھ جائے گا اور پورا دن وہ بولتا رہے گا. لیکن اچانک کوئی جانور اس پر حملہ کر لے, بلی اس پر حملہ کرے, پھر یہ سب آوازیں چلی جائے گی, پھر فطری جو آواز ہے وہ نکلے گی. فطرت جو ہے وہ کسی نہ کسی وقت ظاہر ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں انسان کے بارے میں ایک ایسی ہی مثال بیان فرمائے جب اس کی بھی فطرت ظاہر ہوتی ہے. وہ کب؟ جب ایسی کوئی مصیبت میں پڑ جاتا ہے جس میں اس کو ایسا ہے کہ میری جان کا خطرہ ہے اور کوئی اور بچا نہیں سکتا ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ, اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے, کوئی بڑی تکلیف, اور ایسی تکلیف کے یا تو دوسرے اسباب ہے ہی نہیں یا دوسرے اسباب کی کوشش کی لیکن وہ بیکار ہو گئے رہے, تو دعا رب, وہ اپنے رب کو پکارتا ہے. ہو سکتا ہے اس کو رب کا لفظ آتا نہیں, اللہ کا لفظ آتا نہیں, اپنے زبان میں جس کسی کو وہ کوئی نہ کوئی بڑا اس کے ذہن میں آ جاتا ہے اور اس کو پکارتا ہے. ہو سکتا ہے وہ نسانی ہو تو اس کے ذہن میں کہ جیزس بڑا ہے, جو بھی ہو. ہمارے زمانے میں بھی کوئی پلین پر جا رہا ہے اور اچانک پتہ چلا کہ ٹربیولنس ہے اور ایسا لگا ہے خطرہ ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے کبھی خدا کا تصور نہیں کیا وہ بھی دعا میں لگے ہوئے. وہ ایسے ویسے نہیں, وہ ایسے ویسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہو سکتا ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے خدا کو ماننا. ہاں وہ عام حالت میں کبھی اس کا نفس اس کو قبول نہیں کرنے دیتا, اس لیے کہ خدا کو مانیں گے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ خدا کا قانون ڈھونڈنا پڑے گا, اس کا مطلب یہ کہ اس کے پیچھے محنت کرنی پڑے گی, پھر اس کے لیے مجاہدہ کرنا, قربانی کرنی پڑے گی. تو یہ نفس اس پر پردہ ڈال لیتا ہے, ورنہ یہ انسان کی فطرت میں ہے. یہ یاد ہے کہیں میں نے یہ تو پڑھا یا باقاعدہ سنا کسی سے کہ ایک مسلمان جو کسی موقع پر غیر مسلم کے سامنے کوئی پریزنٹیشن ایسا کچھ کرنے کا موقع ملا تو بڑے تفصیل کے ساتھ اس نے کائنات کے بارے میں بیان فرمایا. ہو سکتا ہے کسی اور موضوع کے ذمن میں یا اسی موضوع پر کسی وجہ سے پریزنٹیشن ایسا کچھ چل رہا تھا کہ کائنات ایسے ہے ویسے ہے, وہ از اب سائنس کے لحاظ سے. پھر اس نے تھوڑا رک گئے اور خود جو سامنے جو لوگ تھے جو غیر مسلم تھے, اور ہمارے زمانے میں تو اکثر مذہب کی طرف مائل ہوتے نہیں, تو پوچھا کہ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے یہ سب کچھ ایسے ویسے آ گئے یا کسی نے پیدا کیا؟ تو اکثر نے کہا کہ نہیں, ایسا لگتا ہے کہ کسی نے پیدا کیا ہوگا. پھر آگے دوسرا سوال پوچھا کہ کیا لگتا ہے کہ ایک ہی ذات ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا اور سب کچھ قابو میں رکھ رہا ہے یا متعدد ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں, زیادہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ایک ہی ذات ہوگی جو پورا ایک ساتھ کنٹرول سسٹم میں رکھتا ہے, تو یہ فطرت میں ہے. دعا ربہ منیبا الی, اور مسلمان بھی عام طور پر ہو سکتا ہے اس کا بیہیویئر سے ایسا لگے کہ نہیں, وہ پیسے کو سب کچھ سمجھ رہا ہے اسی لیے اس کے پیچھے لگا ہوا ہے, نماز کے وقت بھی مسجد میں نظر نہیں آتا ہے, ناجائز طریقہ بھی آ گئے پیسے کا تو اس کو لے لیتا ہے, لیکن اس کو وہ بھی ایسے ورطے میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ بھی خدا کو اس طرح پکارنے لگتا ہے کہ نظر آتا ہے کہ اسے بھی معلوم ہے کہ خدا کے سوا کوئی نہیں ہے. دعا ربہ منیبا الیہ, وہ اللہ کو پکار اپنے رب کو پکارتا ہے اس کی طرف لوٹتے ہوئے. اس کی طرف لوٹتے ہوئے کا مطلب ہو سکتا ہے اللہ سے بہت دور ہو گیا لیکن اس آنن فانن اللہ کی طرف لوٹ جاتا ہے. ثم اذا خوله نعمه من, لیکن پھر اللہ سبحانہ و تعالی اپنی طرف سے اسے ایک بڑی نعمت عطا فرماتے ہیں, یعنی نجات عطا فرماتے ہیں. نسی ما کان یدعو الیہ, بھول جاتا ہے وہ جس کا وہ پکار رہا تھا, یعنی جو سبق حاصل کیا حاصل کرنا چاہے تھا وہ بھول جاتا ہے. وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ, اور اگر اعلیٰ درجے میں بھول جاتا ہے تو شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے, کفر میں. وَجَعَلَ, اور وہ اللہ کے لیے شریک بنا لیتے ہیں. لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ, تاکہ وہ اپنے آپ کو اور دوسرے لوگوں کو راستے سے گمراہ کر سکے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دوسری دلیل بیان فرمائی, پھر ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ لیکن اس کے باوجود بکثر دیکھیں گے کہ یہ موقع آیا چلا گیا. ہماری زندگی میں ہوتا ہے, موقع آیا کہ ہم نے تو مقصد دوسرا سا اہمیت کوئی دوسری چیز کو دی تھی, ایسا موقع آیا کہ ہمیں سمجھ میں آیا کہ نہیں میں غلط رخ پر ہوں, یہ جو میرا مقصد تھا غلط تھا. یہی سمجھ آیا تھا کہ نہیں جاب اچھا مل جائے, گاڑی اچھی مل جائے, گھر اچھا مل جائے تو اسی کو کامیابی سے, اور ایسے ورثے میں آ گئے کہ سمجھ میں آیا کہ نہیں یہ سب کچھ بیکار ہے. خوب دعائیں کی, خوب اس وقت توبہ بھی کیا اور اللہ نے تعالیٰ نے نکال دیا, لیکن پھر انسان بھول جاتا ہے, اسی کی طرف چلا جاتا ہے, غفلت میں دوبارہ پڑ جاتا ہے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا, ایک تو یہ کہ انسان کے سامنے حق نہیں آیا, پھر وہ تو کسی نہ کسی درجے میں معذور سمجھا جا سکتا ہے. حقیقت تو کسی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ اس کے سامنے حق آتا ہی نہیں, وہ حق کی محنت کر, لیکن یہ تو انسان کے اس کے سامنے حق آ گیا اور واضح, بالکل واضح طور پر آ گیا, اس کے دل دماغ میں بیٹھ گیا اور اس پر کسی ایک قدم بھی اٹھا لیا. مسلمان نہیں تھا تو خدا کو پکارنے لگا, اور مسلمان تھا تو توبہ کر لیا, پھر اس کے باوجود دوسری طرف چلا گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کہ قل تمتع بکفرک قلیلا, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ تمتع بکفرک قلیلا, آپ تھوڑی مدت اپنے کفر سے فائدہ اٹھا لیجئے. یعنی یہ انسان واپس کفر کی طرف چلا گیا, مسلمان ہے واپس ناشکری کی طرف چلا گیا, تو یہ اللہ کا اصول نہیں ہے کہ دینداری اور ایمان پر آئیں گے تو دنیا میں فوراً اچھے حالات نظر آئیں گے, ایسا نہیں ہے. بلکہ
بکثرت ہوتا ہے کہ ایمان نہیں ہے لیکن اچھے حالات ہے، اور یا تو یا ایمان ہے اور دینداری نہیں لیکن پھر بھی اچھے حالات ہے. لیکن یہ انسان کو اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. اس جملے میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تھوڑا فائدہ ہے. تھوڑا فائدہ دو اعتبار سے، مدت کے اعتبار سے. جب تک اللہ کی طرف سے پکڑ نہ آئے، ہو سکتا ہے دنیا میں پکڑ نہ آئے تو موت تک، وہ بھی تھوڑی مدت کا فائدہ ہے. تھوڑی مدت کا فائدہ کیوں؟ اس سے کہ دنیا کی زندگی بہت چھوٹی ہے. دنیا کی زندگی حقیقتاً بھی بہت چھوٹی ہے. اس سے کہ 100 سال بھی آدمی کو مل جائے تو جو زندگی پوری ہونے والی نہیں ہے، ایک ملین بلین سال بھی چلے گے پھر بھی وہ تو کم ہی ہے، تو حقیقتاً بھی کم ہے. اور جب انسان آخرت میں چلا جاتا ہے تو ایسا نہیں کہ انسان آخرت میں چلا جائے گا پھر 100 سال گزر جائیں گے، پھر 200، پھر 1000، پھر اس کو محسوس ہوگا کہ نہیں، یہ زندگی بہت لمبی اور وہ بہت چھوٹی تھی. جیسے ہی آخرت میں گزر جائے گا، اس لیے کہ آخرت کی خصوصیت ہے کہ سب حقائق، پوشیدہ حقائق کھل جاتے ہیں. قیامت کی صفت ہے یوم تبل السرائر، بھید، سیکرت. سیکرت سے مراد جو حقیقت ہے لیکن انسان سے پوشیدہ رہی دنیا میں. یہ ہر وہ چیز جو حقیقت تھی انسان سے پوشیدہ رہی دنیا میں اپنی غفلت کی وجہ سے، وہ کھل جاتی ہے. تو دنیا بہت چھوٹی ہے، یہ ایک حقیقت ہے، اور لیکن انسان سے پوشیدہ رہتی ہے. جیسے ہی وہ آخرت میں چلا جائے گا، پہلے ہی مومنٹ میں وہ حقیقت کھل جاتی ہے. اسی لیے قیامت کے دن فرشتے جب لوگوں کو پوچھیں گے کہ کم لبست تم فی الارض عدد سنین، کتنے سال تم دنیا میں رہے، ہمیں ذرا بتاؤ کتنے سال دنیا میں رہے، 10 سال، 20 سال، 15 سال، 100 سال، تو سوال ہوگا کتنے سال دنیا میں رہے، اور جواب آئے گا کہ لبثنا یوما او بعض یوم، ہم تو ایک دن یا اس سے بھی کم دنیا میں رہے. ہمیں تو سمجھ میں نہیں چاہیے، ہمیں تو لگتا ہے ایک دن یا اس سے کم تھا. فسأل العادین، کوئی فرشتہ یا کسی اور جس کے پاس حساب ہے اسے پوچھ لیجئے، باقی ہمیں تو یہی لگتا ہے. تو حقیقتاً بھی چھوٹی ہے، اور احساس تو فوراً ہو جائے گا کہ چھوٹی ہے، تو مدت کے اعتبار سے چھوٹی ہے. اور فائدہ کتنا ہے اس اعتبار سے بھی چھوٹا ہی ہے. اس لیے کہ انسان بڑا سے بڑا آدمی ہو جائے دنیا میں، مالدار سے مالدار ہو جائے، ایک لمٹ ہے جس کے باہر وہ مزید کچھ مزہ نہیں کر سکتا ہے، مزید کچھ حاصل نہیں کر سکتا ہے. یہ دنیا ایسے ہی ہے، پوری لمٹس والی ہے. قانون ہے جس کے، اگر قانون سے بھی بالا ہو جائے، ایسا ملک ہے جس میں کرپشن چلتا ہے، وہاں بھی پھر بھی لمٹس ہے. انسانی فطرت، انسانی امکان کیا کر سکتا ہے، اس کے لمٹس ہے. تو دنیا کل تمت تاب کفری کا قلیلہ، اپنے کفر یا اپنی ناشکری سے تھوڑا فائدہ اٹھا لو. انکم من اصحاب النار، یقیناً تو جہنم والوں میں سے ہے. تو یہ دلیل بیان فرما کر پھر درایا دھمکایا. اب آگے اللہ سبحانہ و تعالی نیک صفت آدمی کو بیان فرما رہے ہیں. امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمۃ ربی، کیا وہ شخص جس کا ذکر آیا کہ وہ حق کو پاتا ہے پھر بھی چھوڑ دیتا ہے، یہ بہتر ہے یا جس کا آگے ذکر آ رہا ہے؟ آگے ذکر کس کا آ رہا ہے؟ وہ جو پہلی صفت ہے قانت. قانت کا مطلب اللہ کی فرما برداری کرنا جیسی کرنی چاہیے. قانت کا مطلب صرف فرما برداری نہیں ہے، قانت کا مطلب فرما برداری ایسی کرنا جیسی کرنی چاہیے، جس انداز سے، جس صفت سے اللہ کو چاہیے اس طرح کرنا. اسی لیے مثلا بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو قانت کا مطلب یہ کہ نگاہ صحیح جگہ پر ہو، قصدن خیالات کو ادھر ادھر نہ لے جائے، صحیح طریقے سے سب کچھ ہو. تو قانت جو حقیقت میں فرما برداری کرنے والا، آنا اللہ رات کی گریوں میں، رات کی گریوں میں. دیکھو جس کو آخرت کی حقیقت جس کے دماغ میں جتنی بیٹھی ہوئی ہے اس اعتبار سے اس کی محنت آخرت کے لیے ہوتی ہے. تو یہاں اس شخص کا بیان ہو رہا ہے جس کے دل دماغ میں آخرت کی حقیقت اعلیٰ درجے میں بیٹھی ہوئی ہے. تو جو ایسا ہے اس کا تو مشن ہی ہو جائے گا اور آبسیشن ہی ہو جائے گا کہ میں آخرت کی کوئی آخرت کے لیے کب کچھ کما سکتا ہوں. دنیا بھی کوئی کام ضرورت کا ابھی آ جائے تو وہ یہی سوچے کہ کب میں اس سے فارغ ہو جاؤں اور آخرت کے کام میں لگ جاؤں. ہمیں چونکہ اس درجے کی آخرت کی حقیقت ہمارے دل دماغ میں بیٹھی ہوئی نہیں ہے تو ہم آخرت کی فکر تو ہی الحمدللہ, لیکن ضروری چیزیں کہ حد تک پھر آگے مزید کچھ جو زندگی میں ہے ہمیں بھی اعلیٰ درجے کی فکر پیدا ہونی چاہیے. اور اعلیٰ درجے کی فکر یہ ہے کہ مقصد آخرت بن جائے. میں عرض کیا کرتا ہوں کہ آخرت کو صرف ضرورت مت سمجھو, آخرت کو مقصد بنا لو. کیا مطلب؟ ضرورت وہ چیز ہے جو آدمی اس سے فارغ ہو جاؤ تاکہ میں اصل میں جو کام کرنا چاہتا ہوں یہ کر سکوں. تو ہمارا آسان مثال لے لو, نماز لے لو. نماز کا وقت آ جائے تو ہمارا مزاج, اور ہم میں سے اکثر میں بھی اسی میں مبتلا ہوں, نماز سے فارغ ہو جاؤ تاکہ جو اصل کام نماز کے بعد کرنا ہے وہ اس میں مشغول ہو سکے. اور کوئی بھی اطاعت اس سے فارغ ہو جاؤ تاکہ وہ جائے. تھوڑا دل مینٹلٹی بدل لو, یہ دوسرا کام اس سے فارغ ہونا ہے تاکہ اصل مقصد کام تو یہ ہے. کام کے دوران بھی نماز کا وقت آئے تو نماز سے فارغ ہو جاتا ہے کہ دوبارہ کام کی طرف لوٹ. نہیں, نماز سے پہلے خوشی ہونی چاہیے کہ جو میرا اصل مقصد ہے اس کے لیے مجھے موقع ملے گا, اور نماز پوری ہونے جا رہی ہے اصل مقصد سے ہٹنا پڑے گا, جو ضرورت ہے اس میں مشغول ہونا پڑے گا. یہ دو تین دن پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ بعض حضرت ایسے ہی, امام خلیل ابن احمد ایک بہت بڑے عربیت کے امام ہے, ان کا مقولہ ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ میری سب سے مشکل جو گریا ہے میرے دن میں وہ گریا ہے جس میں مجھے کھانا پڑتا ہے, وہ گریا ہے جس میں مجھے کھانا پڑتا ہے. اس لیے کہ مجھے کھانا ضرورت کی چیزیں مجھے کھانا ہی پڑتا ہے, ورنہ میرا مقصد تو دوسرا ہے, یہ آخرت کے کام علم اس پر عمل. ہم اس درجے تک نہیں پہنچے لیکن مینٹالٹی دیکھو, ضرورت کے کام میں ہے پھر بھی یہ کیا ہے کہ جو اصل مقصد ہے کب میں اس میں مشغول ہو سکوں. ہم بھی, اور یہ ہو سکتا ہے ہم بھی تھوڑا اس کو بدل دیں تو پھر ہمیں بھی نماز میں دل لگے گا. نماز میں دل لگانے کے لیے پہلے دوسری چیز سے ڈسکنیکٹ کرنا پڑے گا. لیکن ہم تو نماز میں آتے ہی یہ خیال کے ساتھ کہ اس سے فارغ ہو جاؤ تاکہ نماز کے بعد جو کام ہے اس میں مشغول ہونا ہے, تو پھر نماز میں دل کیسے لگے گا؟ اور اسی سے قیاس کر لو باقی جو سب کچھ عبادت ہم کرتے, قرآن کی تلاوت مجھے آج کرنی, اس سے فارغ ہو جاؤ تاکہ میں دوسرے, وہ تو قرآن کے ساتھ بیٹھے ہوئے پھر بھی دل کہیں تو کیسے لگے گا اس میں. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ ان کا یہ مسئلہ, کہ ایک مسئلہ ہے کہ جو فقہی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص بہت ہی بھوکا ہے اور نماز کا وقت ہے تو پہلے کھانا کھا لینا چاہیے یا پہلے نماز پڑھ لینی چاہیے. تو ہم سب کے ذمے میں نماز زیادہ اہم چیز ہے, پڑھ لینی چاہیے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ کھانا پہلے کھا لو پھر نماز پڑھ لو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ذہن میں تھا کہ کھانا اصل مقصد, نماز اصل مقصود اصلی ہے, تو کھانے سے جلدی جلدی فارغ ہو جاؤ تاکہ اصل مقصود میں دل سکون کے ساتھ دل لگا سکے. تو یہ بھی ہم بھی دل دماغ کو جو مینٹلٹی اس کو بدلنا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس کا یہ مشن ہو آخرت مشن بن جائے, تو وہ صرف فرض پر اکتفا نہیں کرتا ہے, فرض واجب جو ضروری ہے جہاں موقع ملتا ہے اسے آگے چلا جاتا ہے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس شخص کی صفت بیان فرمائی کہ وہ عبادت میں مشغول ہوتا ہے, کب؟ فرض عبادت میں نہیں, رات کے اندھیرے میں. رات کے اندھیرے میں تو کون سی عبادت فرض ہے, وہ تو نفل عبادت ہے, لیکن چونکہ آخر اس کا مشن بن گیا تو رات کے اندھیرے میں عبادت میں مشغول ہے. ساجدا وقائما, سجدے میں, قائما قیام میں, دو سب سے اہم نماز کے حصے بیان فرما کر پوری نماز کی طرف اشارہ کر دیا. یحذر الآخرہ, تو یہ اس کی, دیکھو دین کے دو حصے ہیں, ایک ہے ظاہر اعمال اور ایک ہے باطن اعمال. ظاہر اعمال جن اعمال کا تعلق اعضا سے ہے, ہاتھ سے, پاؤں سے, نماز آسان اس کی آسان مثال ہے, اور ایک ہے باطن اعمال جس کا تعلق دل سے ہے, جو ہم تو شاید انگریزی میں اس کو فیلنگ کہیں گے, مثلا خوف آخرت, آخرت کی فکر, اللہ کا خوف, اللہ کی محبت, یہ بھی اعمال ہے, لیکن یہ اعمال ہے جو ہاتھ نہیں کرتے, دل کرتا ہے, اور جو حقیقی درجے میں دین پر چلتا ہے اس کی زندگی میں دونوں ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں دونوں کی مثال بیان فرمائی. ایک مثال بیان فرمائی نماز کی کہ عبادت میں مشغول, سجدے میں, قیام میں, یہ ظاہر اعمال ہے. پھر آگے مثال بیان فرمائی, دو مثالیں دل کے اعمال کی, خوف اور امید, یہ دونوں دل کے اعمال ہیں. یحذر الآخرہ, آخرت سے ڈرتا ہے, آخرت کے عذاب سے ڈرتا ہے, آخرت کی فکر ہے. ویرجو رحمت ربی, اور اپنے رب کی رحمت کی امید ہے. تو یہ دونوں بیان فرمائے کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ اس کا جواب ہوگا کہ یہ برابر نہیں ہو سکتے, یہ دوسرا شخص بہت بہتر ہے. پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی کمپیریسن کو, اسی تشبیہ کو دوسرے الفاظ میں بیان فرمایا, لیکن دوسرے الفاظ میں بیان فرما کر ہمیں بہت بڑا اہم اور بہت اہم سبق دیا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, آپ کہہ دیجئے, آپ ان کو پوچھ لیجئے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, جو علم رکھتا ہے اور جو علم رکھتے اور جو علم نہیں رکھتے وہ برابر ہو سکتے؟ اب اس کا پیچھے سے کیا تعلق ہے؟ اس کا پیچھے سے تعلق اس طرح ہے کہ جو اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے وہ علم رکھتا ہے, اور جو فرما برداری نہیں کرتا ہے اگر اچھے ہو سکتے ہیں اس کو حقیقت معلوم ہو, لیکن علم جس جو عمل کے بغیر ہے وہ علم نہیں سمجھا جاتا ہے. علم جو عمل کے بغیر ہے وہ اللہ کی نظر میں علم نہیں, وہ اللہ کی نظر میں جہل ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من العلم جہل, یقیناً علم کا بعض حصہ علم نہیں ہے, وہ جہالت ہے. تو اس کی بہت سی مثالیں ہیں, اس حدیث کا ایک مصداق وہ علم ہے, دین کا علم, لیکن آدمی اس پر عمل نہیں کر رہا ہے. یا تو ایمان کا علم ہے, ایمان کا علم ہے کہ اللہ ہے, اللہ ایک ہے, اس پر عمل نہیں کر رہا ہے, ایمان قبول نہیں کر رہا ہے, یہ تو سب سے بڑی جہالت ہے. اور اس کے بعد ایمان ہے, دین کا علم ہے, لیکن اس پر عمل نہیں کر رہا ہے, یہ بھی جہالت ہی ہے. اب یہ ہمارے زمانے کی ایک بیماری ہے, اس کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں اور اس پر بس کرتے ہیں, اس لیے کہ یہ بہت عام بیماری ہو گئی. وہ یہ کہ ہمارے زمانے میں دینی معلومات حاصل کرنے کا بہت شوق ہو گیا, لیکن دینی معلومات بنیت عمل حاصل کرنے کا شوق نہیں ہے. اسی لیے ہم دینی معلومات خوب حاصل کرتے ہیں لیکن کبھی دیکھتے نہیں کہ اس کے نتیجے میں میرے عمل میں اضافہ ہوا یا نہیں. اور اسی لیے ہم صحیح طریقے سے علم حاصل نہیں کرتے, سوشل میڈیا پر پڑھتے رہتے, ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں, میں یہ نہیں کہتے ہوں یہ بیکار ہے, لیکن حقیقی جو اللہ سبحانہ وتعالی نے علم حاصل کرنے کا طریقہ بنایا کہ کسی شخص سے علم حاصل کرے, یہ طریقہ ایسے ویسے نہیں بنا. یہ طریقہ اسی لیے بنا کہ کسی شخص سے آپ علم حاصل کریں گے, بشرطے کہ وہ آپ کی نظر میں نیک متقی ہو, تو آپ کو ایسا علم ملے گا جس پر کسی نہ کسی وقت عمل کی توفیق ملے گی. میں لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ آپ مہینے میں ایک بیان جا کر کسی شخص کے سامنے جو آپ کو لگے کہ یہ نیک ہے, مہینے میں جا کر کسی بیان, کسی واعظ, کسی درس میں بیٹھو, مہینے میں ایک مرتبہ, چھ مہینے تک آپ کی زندگی میں فرق آئے گا. اور ہفتے میں ایک مرتبہ, ہفتے میں تین مرتبہ, اب یوٹیوب پر کسی اور طریقے سے اس کو نکال بیان سنو, چھ مہینے کے بعد دیکھو فرق ہے یا نہیں. اگر فرق ہے تو اتنا فرق نہیں ہو جب پہلے طریقے میں, اس لیے کہ علم عمل کی نیت سے ہوتی حاصل کیا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے حاصل کرو جس سے عمل زندگی میں پیدا ہو, عمل زندگی میں آئے گا. جیسے واپس آپ کر, میں یہ نہیں کہہ کہ سوشل میڈیا یوٹیوب پر کچھ بھی مت سنو, یہ اگر سنیں گے بشرط یہ کہ آپ ایسے آدمی کا سنیں گے جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اس کے عقائد, اس کے اعمال ٹھیک ہے, تو یہ بونس ہے, یہ مزید ہے, یہ ایکسٹرا ہے, یہ اصل نہیں ہے. اسی لیے حالت یہ ہو گئی کہ ہمارے زمانے میں چونکہ سوشل میڈیا یوٹیوب ہر ایک ایک ہاتھ میں ہے, تو علم تو بہت عام ہے. ہمارے زمانے میں بہت سے عام آدمی, بہت سے نوجوان, 20 سال پہلے جائیں گے تو علم بہت کچھ فرق ہے, اتنے صحابہ کا علم ہے, اتنے فلا فلا شخص, عمل دیکھیں گے تو الٹا نظر آئے گا کہ اس کے پاس بہت زیادہ عمل ہے. سوال ہوتا ہے کہ علم کے ساتھ تو عمل آتا ہے, اسی لیے کہ صحیح طریقے سے یا صحیح نیت سے حاصل نہیں کیا جاتا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, لیکن علم صحیح طریقے سے حاصل کریں گے تو پھر جس کے پاس علم نہیں ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے. انما يتذكر اولو الالباب, یہ سب بیان فرما کر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید ترغیب دی کہ دیکھو یہ سب نصیحتیں ہیں, لیکن اولو الالباب جس کے پاس عقل ہو, یعنی جو اپنا عقل استعمال کرتا ہے اس کے لیے, وہ نصیحت حاصل کرے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بھی نصیحت حاصل کرنے والوں میں سے بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا